السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آصف افتخار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. پچھلے پروگرام میں ہم انسانی حقوق کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اس پروگرام میں بھی غامدی صاحب کے ساتھ شریک گفتگو ہیں چودھری منظور احمد صاحب، جو کہ ایم این اے ہیں اور پی 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 سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب، جو کہ ایک عالم دین ہیں. مولانا، مسلمانوں کے فلسفے میں ان کی جو بنیادی ماخذ ہیں ان کے اندر یہ کچھ بظاہر کانٹرڈکشن محسوس ہوتی ہے، کہ جس سے عام آدمی چاہتا ہے کہ علماء اس کی وضاحت فرمائیں، تو آپ کیا فرمائیں گے؟
جی، میں اس سلسلے میں ایک تو یہ کہوں گا کہ مستشرقین کی جو خیانت ہے علمی، اس کی روشنی میں ہمیں اپنے بنیادی ماخذ نہیں دیکھنے چاہیے، ہمیں اپنے بنیادی ماخذ خود دیکھنے چاہیے اور ہمیں اس کی تعبیر کا حق ہے. جہاں تک تعلق ہے یہ کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا، یہ ایک الزام اور ایک تہمت جو ہے یہ مسلسل چلی آ رہی ہے، لیکن کہیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ایک جملہ بھی کبھی یہ کہا گیا ہو کہ کسی کو اس کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے مجبور کیا جائے. یہ جو تہمت ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اس کا تجزیہ کرنا چاہیے، اس کا پورا جائزہ لینا. کہیں بھی کسی نے تلوار جو ہے وہ رکھ، یہ تو ہوا ہے کہ اسلام نے اپنے اخلاقی قدروں کی بنیاد پر جب کسی بھی علاقے کو فتح کیا تو لوگوں نے خود اس کی سچائیوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام جو ہے وہ قتل کی دھمکی دیتا ہے سرے بازار، اور محسوس کرتے ہیں کہ یہ قتل کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن اس کی جو شخصی آزادی ہے وہ جب تک وہ جرم کا ارتکاب نہیں کرتا، اس کو پکڑنے کا، اس کو گرفتار کرنے کا، اس کو سزا دینے کا کوئی تصور یہاں موجود نہیں. یعنی یہ ہے ہماری اصل روایات. پوری چیزوں کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ ہماری روایات کیا تھیں، روایات کیا ہیں، اور ہم نے ان روایات سے کب انحراف کیا ہے. اور مستشرقین کے جو دیے ہوئے
تصورات جو ہیں ان کی روشنی میں نہیں. چوہی صاحب، یہ جو بات مولانا نے فرمائی، ایک تصویر کا دوسرا رخ تو یقیناً ہمارے سامنے آیا جو بہت قابل غور ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم مذہب کی بنیاد پر اعتراض کریں، ان پہلوؤں کو ہمیں ظاہر ہے ان کو سمجھنا بھی ہوگا اور ان پر بحث بھی کرنا ہوگی. دوسری طرف مارکس کے فکر کے اوپر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو سب سے بنیادی حقوق انسان کو حاصل ہے، کہ میں جب کچھ محنت کرتا ہوں تو میں کچھ پراپرٹی اپنی حاصل کرتا ہوں، مجھے اس پر حق حاصل ہے، چوائس آف پروفیشن جو ہے وہ میرا حق ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان چیزوں کو ان فلسفوں میں چھینا گیا انسان سے؟
دیکھیے، جہاں تک یہ تعلق ہے ان فلسفوں کے حوالے سے، پہلی تو جو آپ نے ان کی بات کی ہے طلب اور رصد کے حوالے سے، تو اس کے اوپر تو پوری سرمایہ داری کھڑی ہے. وہ چیزیں اس لیے بناتے ہیں کہ ان کی چیزیں جہاں پہ بکتی ہیں. مارکیٹ کا مطلب کیا ہے؟ مارکیٹ کا مطلب انسان نہیں ہے، منڈی کا مطلب انسان نہیں ہے، ان کی قوت خرید ہے. ان کے نزدیک جو انڈیا کی پوری اتنی بڑی اکانومی یا اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی آبادی ہے، ان سے زیادہ ان کو ناروے کی 40 لاکھ کی آبادی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، جن کی قوت خرید انڈیا کی ساری مڈل کلاس سے زیادہ ہے. تو اس لیے اس کا مطلب ایک طرف تو یہ آ گیا کہ وہ تو بالکل ان کی سیدھی سیدھی اپروچ ہے کہ کہاں پہ چیز کی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ پیدا کرتے ہیں. حتیٰ کہ جو بنیادی انسانی جانوں کو بچانے والی ادویات ہیں، اگر ان پہ منافع ان کو نہیں ہوتا تو وہ فیکٹریاں بند کر دیتے، ان کا کوئی تصور نہیں. دوسری طرف جو آپ نے اشارہ کیا کہ مارکسزم کے اندر، دیکھیے اس میں ایک تو جو پہلے آپ نے ایک اشارہ کیا تھا برٹن رسل کی طرف، کہ محرک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ پراپرٹی کا تصور،
چوائس آف پروفیشن ہے.
جی بالکل. پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنی بڑی ایجادات ہوئی ہیں یا جتنے بڑے کام ہوئے ہیں، اس کے پیچھے محرک پیسہ نہیں ہوتا. اگر آپ گلیلیو کو لے لیں، اگر آپ آئنسٹائن کو لے لیں، اگر آپ نیوٹن کو لے لیں یا بڑے لوگوں کو، تو کیا وہ صرف پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ ایجادات کر رہے تھے یا اپنی محنت کر رہے تھے؟ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ انہوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. حتیٰ کہ خود کارل مارکس کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جب وہ لکھ رہے تھے داس کیپٹل، تو ان کو جو لائبریرین تھا وہ آ کر بتاتا تھا کہ جناب اب لائبریری کا وقت ختم ہو گیا، تو آپ جا سکتے ہیں، اب میں نے لائبریری بند کرنی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو انسانوں نے بڑے کام کیے ہیں، ان کے پیچھے محرک کا بھی پیسہ نہیں ہے.
تو آپ انسان کو بالکل چھوٹا کریٹو آدمی کے لیے مواقع کم کر دینے چاہیے.
میں وہی ادھر ہی آ رہا ہوں. تو آپ باقی انسانوں کو بھی، ہم یہ اجتماعی طور پر سمجھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر انسان کی جو سائیکالوجی ہے وہ لالچ پہ مبنی نہیں ہے، وہ خوف پہ مبنی نہیں ہے. آپ کو ان دونوں چیزوں کو نکال کر پھر انسان کو انسان بنانا پڑے گا. اگر آپ نے انسان کو،
لیکن آپ مارکسٹ فکر میں تو ایسے کہ انسان کو ہو سکتا ہے فیکٹری میں اٹھا کے
میں اس کی طرف آتا ہوں. اب سوال جہاں تک پراپرٹی کا ہے، تو یہاں پہ ایک بڑا ہی غلط و لام تصور ہے مارکسزم کے بارے میں کہ وہ تو بالکل جی کوئی پراپرٹی کی اجازت نہیں دیتے. ایسی بات نہیں ہے. دو چیزیں ہیں, ایک ہے پرائیویٹ پرسنل پراپرٹی آپ کی, میری مرضی ہے, میں جس قسم کے گھر میں رہنا چاہوں میں رہوں, میں جس قسم کی لائبریری رکھنا چاہوں میں رکھوں, میں جہاں پہ جو پروفیشن اختیار کرنا چاہوں میں کروں. لیکن جو ذرائع پیداوار ہیں ان کو اگر آپ انفرادی ملکیت میں دے دیں گے تو پھر آپ سماج کے باقی لوگوں کا حق چھین رہے ہیں. جس طرح سے ہم نے کہا کہ بنیادی انسانی ضرورتیں تبھی آپ فراہم کر سکتے ہیں جب تک آپ جو ذرائع پیداوار ہیں, جس میں فیکٹریز ہیں, جس میں زمین آ جاتی ہے, کہاں سے سب کچھ پیدا ہوتا ہے, اسی دھرتی سے پیدا ہوتا ہے, کوئی اوپر سے بارش نہیں ہوتی, اور وہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پہ انسان کا فطرت کا قانون کہاں پہ. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, فطرت کا یا اللہ تعالیٰ کا انصاف اور کدھر ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں. اسلام نے بھی کہا ہے کہ ہر انسان کو فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا جاتا ہے. تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, تو دو بچے پیدا ہوتے ہیں, تو کہاں پہ آپ مجھے, میں آپ کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہوں, ایک امیر کا بچہ ہو ایک غریب کا, مجھے آپ بتا کر پہچان کر کے بتا دیں کہ یہ امیر کا بچہ ہے یہ غریب کا بچہ ہے. کہاں پہ, جہاں پہ انسان کا عمل دخل شروع ہوتا ہے کہ ایک اگر 10,000 کے کمبل میں پڑا ہے, ایک پھٹے ہوئے کپڑوں میں پڑا ہے, تو پھر ہر کوئی پہچان کر بتا دے گا. یہ ایک فطرت کا انصاف ہے. آپ اس میں جب مداخلت کرتے ہیں تو تب مسئلہ بنتا ہے. آج کے دور میں وہ چیز بھی نہیں ہے جو مارکسزم کا آج سے 50 سال یا 20 سال پہلے تھی. آج تو تمام تر انسانوں کی تمام تر بنیادی انسانی حقوق اور تمام تر ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. اب وہ مساوات کا تصور بھی نہیں. اب تو ذرائع پیداوار نے, ٹیکنیک نے, ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ سب کچھ دیا جا سکتا ہے. اگر دیا جا سکتا ہے تو کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ہمیں اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے, اور آگے تب جائیں گے جب یہ بنیادی انسانی حقوق تمام انسانوں کو حاصل ہوں گے, تب ہی آپ آگے جائیں.
جس چیز کی طرف چودھری صاحب نے اشارہ کیا جی, فریڈم آف پروفیشن ہے اور پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے میں نے بات کی, اور چودھری صاحب نے بڑی اچھی مثال دی جو کلاسیکل مثال مارکسسٹ فکر میں دی جاتی ہے دو بچوں کی. مذہب اس پر کیا پابندیاں لگاتا ہے پوزیشن آف پراپرٹی پہ, فریڈم آف پروفیشن کی چوائس پر اگر کوئی پابندی لگاتا ہے تو کہاں پر لگاتا ہے, اور وہ کس طرح سے مارکسسٹ تصور سے مختلف ہے اور کس طرح سے اسے بہتر ہے؟
جہاں تک کسی معاشی نقطہ نظر کا تعلق ہے, اس میں اسلام کی بڑی غلط ترجمانی ہو گئی. دیکھیے, آپ معیشت کے معاملے کو لے لیجئے. پہلے معیشت کا معاملہ انسانی عقل اور انسانی علم کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری مداخلت معاملات میں اخلاقی بنیادوں پر ہوتی ہے. مذہب کا پہلے آپ دائرہ سمجھ لیں وہ کیا ہے. مذہب کا دائرہ اصل میں انسان کی اخلاقی تطہیر ہے, وہ انسان کا اخلاقی تزکیہ کرنا چاہتا ہے. یہ مذہب کا دائرہ ہے. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ اچھی معیشت کیسے وجود میں لا سکتے ہیں, آپ اچھا کاروبار کیسے کر سکتے ہیں. یہ اس کا دائرہ نہیں ہے. اس وجہ سے اگر فرض کیجئے کہ علم اکر کی دنیا میں یہ بات واضح ہو جائے کہ مارکیٹ اکانومی کا طریقہ ہی انسانیت کے لیے بہتر ہے, تو مذہب کو اعتراض نہیں ہوگا. اور اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ کمیونزم کا طریقہ ہی بہت بہتر ہے انسانیت کے لیے, تو مذہب کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ صرف یہ دیکھے گا کہ مارکیٹ اکانومی جب روبہ عمل ہو رہی ہے تو وہ اخلاقی لحاظ سے کہاں غلطی کر رہی ہے, اور مارکسزم اگر آگے بڑھا ہے تو وہ اخلاقی لحاظ سے کہاں غلطی کر رہا ہے. بحث اصل میں اخلاقی نقطہ نظر سے مذہب کے دائرے میں ہوتی ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اس نقطہ نظر کا علمی اور عقلی جائزہ لینے کا مجھے بھی حق ہے, آپ کو بھی حق ہے. اور انسانوں نے اگر کوئی تجربہ کیا تو اس کی روشنی میں بھی اس کو دیکھنے کا حق ہے. خود انسانوں کے بہت سے تجربات کی روشنی میں اب مارکسزم کے علمبردار اس کو اس طرح نہیں پیش کرتے جس طرح وہ آج سے 20 سال پہلے یا 50 سال پہلے اس کو پیش کرتے تھے. تعبیرات میں بہت فرق واقع ہو گیا, جمہوری اقدار کا بہت اب غلغلہ ہو گیا, اور اب اس طرح کی باتیں لوگ کہتے بھی نہیں ہیں جو اس زمانے میں کہی جا رہی ہوتی تھی. یہ ارتقاء انسانی فکر میں ہوتا رہتا ہے, اور انسان کا معاملہ یہ ہے. تاہم اس سب کچھ کے باوجود معیشت کے معاملے میں وہ اخلاقی اقدار کیا ہیں جو قرآن مجید نے بتائی ہیں, ذرا ایک نظر ان پر ڈالیے اور پھر دیکھیے کہ اس میں کتنے بنیادی حقائق ہیں جن کی طرف اللہ کی کتاب نے آپ کی توجہ دلائی. پہلی بات تو یہ کہی, جیسے آپ نے دو بچوں کی مثال دی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ دیکھیے, آپ دنیا میں جو کچھ قائم کر سکتے ہیں دنیا امتحان کے لیے بنی ہے. جو کچھ آپ لا سکتے ہیں وہ عدل اور انصاف ہے. اگر آپ یہ چاہیں کہ ہر بچہ 10,000 کے کمبل میں لپیٹ کر آپ کے سامنے لایا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. بلکہ اس پر تبصرہ کیا سورہ زخرف میں, اور یہ بتایا کہ ہم نے انسانوں کے مابین یہ فرق تو رکھا ہے, فرق کو عادلانہ اور منصفانہ ہونا چاہیے, وہ ظالمانہ نہیں ہونا چاہیے, استحصال پر مبنی نہیں ہونا چاہیے. فرق رکھا ہے, اور فرق انسان کی صلاحیتوں میں بھی ہے, فرق انسان کے طرز عمل میں بھی ہے, فرق انسان کے جذبات کی امیخت میں بھی ہے, فرق انسانی شخصیت کے روبہ عمل ہونے کے طریقوں میں بھی ہے. یہ فرق کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کیا کہ یتخذ بعض حکم بعضن سخریہ، تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو، سارے ادیب پیدا ہو جاتے، سارے شاعر پیدا ہو جاتے، سارے علماء پیدا ہو جاتے، سارے سائنسدان پیدا ہو جاتے، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ دنیا کا نظم چل سکے، تو یہ فرق رکھا گیا ہے.
حالات کا فرق بھی ہے نا جی.
جی ظاہر بات ہے حالات کا فرق بھی ہوگا. وہ حالات کا فرق بھی، حالات کا فرق بھی دنیا کا کوئی نظم آج تک ختم نہیں کر سکا، نہ چین ختم کر سکا، نہ روس ختم کر سکا، نہ کوئی اور ختم کر سکے گا. ہدف اور ٹارگٹ عدل کو ہونا چاہیے، انصاف کو ہونا چاہیے. آپ دو بچوں پر یکساں 10,000 روپے کا کمبل نہیں دے سکتے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی بھی عاقل اب نہیں کہتا. اصل چیز یہ ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ کہیں استحصال نہ ہو، زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، یہ معاملات کیا جائیں. پہلی بات جو قرآن مجید نے بتائی وہ یہ تھی کہ مکمل برابری کا تصور نہ کرو، لیکن عدل اور انصاف کو ہدف بناؤ. اور بار بار یہ کہا کہ بنیادی قدر عدل اور انصاف ہے. دیکھیے وہاں تو تین بنیادی اخلاقیات جو بیان کیے ہیں قرآن مجید نے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ یامرکم یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ. اللہ تمہیں ہدایت کس چیز کی کرتا ہے؟ عدل کی، احسان کی، اور اپنے اعزاء رشتہ داروں کو اپنے مال میں شریک کرنے کی. مال کے بارے میں یہ کہا کہ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم سائل اور محروم کے اوپر عنایت فرماؤ، یہ کہا کہ تمہارے مال میں جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سائل اور محروم کا حق قائم کر دیا ہم نے. اس حق کو قرآن مجید کہاں تک لے گیا؟ سورہ توبہ میں آپ دیکھیے قرآن مجید نے یہ کہا کہ تمہیں جو کچھ ہم نے دیا ہے اپنی ذاتی اور کاروباری اور حاضر اور مستقبل کی ضرورتوں سے قطع نظر، اگر تمہارے پاس وہ جمع ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ کنز ہے، اور اگر تم نے اللہ تعالیٰ نے جو انفاق کی ذمہ داری تم پر ڈالی ہے، اللہ کی راہ میں دینے کی ذمہ داری ڈالی ہے، اس کو نظر انداز کر کے روپیہ کنز کر کے رکھا، تو اس سے تمہاری پیٹھے اور تمہاری پیشانیاں قیامت میں داغ دی جائیں گی. یعنی جو بدترین عذاب ہو سکتا ہے اس کا ذکر اس معاملے میں کیا. اس کے بعد آپ مزید آگے بڑھیے، اور آگے بڑھ کر یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے جب یہ معاملہ درپیش ہوا کہ تمام چیزوں کو کہاں جانا چاہیے، تو اس موقع کے اوپر انسان کی کیا رہنمائی کی. سورہ حشر کی بڑی بے نظیر آیت ہے، اس میں مسئلہ یہ زیر بحث آ گیا کہ مسلمانوں کے پاس پہلی مرتبہ خیبر فتح ہونے کے بعد بہت سی زمینیں آ گئیں، باغات آ گئے، زرخیز زمینیں تھیں، ان میں باغات اگے ہوئے تھے. اس موقع کے اوپر ظاہر ہے کہ لوگوں نے عام طریقے کے مطابق یہ مطالبہ کیا کہ یہ تقسیم کر دیا جائے. قرآن مجید نے اس میں تبصرہ کیا اور یہ بتایا کہ یہ جو اموال اس وقت ہمارے پاس آئے ہیں یہ سرکاری ملکیت میں رہیں گے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پہلے تو یہ بات واضح کر دی کہ تمہارا اس پر کوئی حق قائم نہیں ہوتا، یہ اجتماعی ملکیت میں رہیں گے. اجتماعی ملکیت میں رہیں گے اور ان سے کیا ہوگا؟ ان سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ضروریات پوری کریں گے جو غریبوں اور مسکینوں کی اس معاشرے کے اندر ان کو پوری کرنی ہے. اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ اس کی وجہ یہ بتائی کہ اگر یہ مال انفرادی ملکیت میں دے دیا گیا، یعنی یہ بہت سے باغات اور زمینیں آ گئی ہیں، اگر یہ انفرادی ملکیت میں دے دی گئیں، تو انفرادی ملکیت میں دینے کے بعد قدرت کا قانون یہی ہے کہ دولت اگنیا ہی میں جا کے گردش کرے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کے بعد یہ آپ سے آپ وہاں چلی جائے. اس طرح تبصرہ کیا اس بات کے اوپر جو مارکیٹ اکانومی کہتی ہے کہ آپ سے آپ ٹرکل ڈاؤن ہو جائے گا. یہ بتا دیا کہ نہیں ہوگا، یہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے. جس وقت انفرادی ملکیت میں دولت جائے گی، دولت کا قانون یہ ہے کہ وہ ارتکاز کی طرف بڑھتی ہے، اور اس وقت بھی دنیا آپ کو یہی بتا رہی ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید نے وہاں یہ اصول دیا کہ جب آپ مارکیٹ اکانومی کے طریقے کے اوپر معاملہ کریں گے تو قدرت کا یہ قانون ہے، اس کو چلنا چاہیے، اس کی اپنی ضروریات ہیں.
مونوپولیز رہیں گی
اور ان کے بارے میں یہ بتا دیا کہ سرکاری املاک میں جو چیزیں ہیں وہ کیوں رکھی جائیں. اس لیے رکھی جائیں تاکہ اس سے غریبوں اور مسکینوں کی ضرورتیں پوری کی جا سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی بنیادی فلسفہ تھا، پابندی نہیں لگائی، مارکیٹ اکانومی پر پابندی نہیں لگائی. وہ فلسفہ بھی پیدا نہیں کیا کہ جس کے نتیجے میں آپ کو ہزاروں لاکھوں انسانوں کو مارنا پڑے، بلکہ اصولی لحاظ سے کہا کہ اچھا ریاست کے پاس کچھ آ گیا ہے، یہاں سے شروع کرو تاکہ غریبوں اور مسکینوں کی اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کی ضروریات کو اولیت دی جا سکے اور ان کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کیے جا سکے. پھر توجہ دلاؤں گا کہ اسلام یہ نہیں، اس لیے نہیں آتا، اللہ کا دین اس لیے نہیں آتا کہ وہ آپ کو معیشت کے طریقے بتائے، جس طرح وہ آپ کو چارپائی بننا سکھانے کے لیے نہیں آیا، سائنسی ایجادات کے طریقے بتانے کے لیے نہیں آیا، اخلاقی اصولوں پر توجہ دلانے کے لیے.
یہ کوئی اصول
نہیں، بلکہ اس پر تبصرہ کیا اور یہ بتایا کہ دولت کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا قائم کیا ہوا ہے کہ سرمایہ جس وقت انفرادی ملکیت میں جاتا ہے تو ارتکاز پیدا کرتا ہے. اس نے کرنا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن غریبوں اور مسکینوں کے معاملے کو اس اصول پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ آپ سے آپ ان تک پہنچ جائے گا، یہ ایک بنے گا تو لوگ بھی روٹی کھائی لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے اس کو براہ راست ہدف بنانا ضروری ہے. تو قرآن یہی کر سکتا تھا، اسے یہی کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا اپروچ اخلاقی ہوگا، وہ بنیادی اصول بتائے گا، اور بنیادی اصولوں کو بتانے کے بعد یہ آپ کے علم اور عقل پر چھوڑ دے گا. اصل میں دیکھیے کمیونزم کے ساتھ بھی بحث کیسے پیدا ہوگی، ایسے ہی جیسے کہ مارکیٹ اکانومی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. وہ جب کوئی غیر اخلاقی حرکت کرتی ہے تو اس موقع پر مذہب اس پر تنقید کرتا ہے. اسی طرح جب آپ مال چھیننے کا کوئی تصور پیدا کریں گے تو چونکہ مذہب کی روح سے جان اور مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اخلاقی اصولوں کے مطابق آپ سے پوچھے گا کہ آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے حقوق پامال کریں گے, آپ ان کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کریں گے, تو وہ فوراً آئے گا اور آپ سے یہ کہے گا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ بہت غیر معمولی حفاظت ہے, اس لیے کہ انسان پر جب کسی فلسفے کا اثر ہوتا ہے تو بسا اوقات وہ ایک چیز کو حاصل کر رہا ہوتا ہے, 10 دوسری چیزوں کو قربان کر رہا ہوتا ہے. یہ توازن سکھانا اور بنیادی انسانی حقوق کو ہر حال میں قائم رکھنا اور انسان کی جان مال اور آبرو کی حرمت کو ایک قطعی حجت کے طور پر انسانوں کے سامنے واضح کرنا, یہ مذہب کا وظیفہ ہے, وہ لازمن کرے گا. اور آپ کی ہر تدبیر اور ہر تجویز کا جائزہ لے کر یہ دیکھے گا کہ آپ ان میں سے کسی چیز کو پامال تو نہیں کر رہے.
کامل صاحب نے جس کی وضاحت فرمائی کہ جو بیسک ہیومن فریڈم ہے, جو بیسک آزادی ہے, اس کو تو نہیں آپ چھین سکتے, لیکن اس کے وہ جب ایکسپلائٹیشن کی طرف بڑھتی ہے تو اس کے بارے میں قانون سازی کر سکتے ہیں. اس پر آپ کو کیا اعتراض؟
میں اسی حوالے سے آتا ہوں. دیکھیے, ایک چیز جو بنیادی چیز ہے جہاں پہ ایک فرق مجھے لگتا ہے یا ہمارا نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے, اخلاقیات جو ہیں وہ معاشیات کا تعین نہیں کرتی, ہمیشہ معاشیات اخلاقیات کا تعین کرتی. اس بنیاد پر چونکہ ٹھوس مادی بنیادیں موجود ہوتی ہیں کسی بھی اخلاقیات کے پیچھے, اور ان کے بغیر کوئی اخلاقیات بنتی نہیں ہے, اسی لیے ہر سماج کی کچھ اپنی اخلاقیات اور روایات اور ٹریڈیشنز ہوتی ہیں. گاندھی صاحب, اگر آج کے دور میں یہ انسانی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو ہمیں یا کسی بھی مذہب کا کیا اعتراض ہے؟ جہاں تک یہ ہے انسانی ضرورتوں کا تعین ہے, تو اس میں اگر آپ اس میں فرق محسوس کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. اگر پورا ہو سکتا ہے, آج کے ذرائع پیداوار وہ پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہیں پورا کیا جا رہا, تو اس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں نہیں سمجھتا کسی قسم کا کوئی مذہب, کوئی قانون, کوئی اصول, کوئی ضابطہ سوائے سرمایہ داری نظام کے اس کو روکتا ہو. مثلا اگر ایک امریکن کنسٹرکشن کمپنی ہے, اس کے اندر اتنی پیداواری صلاحیت ہے کہ وہ 5 سال کے اندر دنیا کے ہر خاندان کو اس کی ضرورت کے مطابق ایک گھر دے سکتی ہے, تو کیا ہم کہیں گے کہ اس کو نہیں دینا چاہیے؟ اگر خوراک, اگر یہ جو باقی, میں بہت ساری ایسی نام نہیں لینا چاہتا اور ملٹی نیشنلز کے, وہ خوراک دے سکتی, تو ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں دے سکتی؟ کوئی قدغن لگانی چاہیے. اور دوسرا جو مجھے اعتراض ہے, جو آپ کو اس حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا, اور آپ, میں ہمیشہ عزت کرتا ہوں جو کسی بھی جگہ پہ پڑھے لکھے اور ذہین لوگ ہیں, ان کی میں ہمیشہ قدر کرتا ہوں, کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیوں ضروری ہے کہ کچھ سماج کے اندر یا اسلام کے سماج کے اندر کچھ غریب اور مسکین رہیں اور کچھ ان کو دینے والے رہیں, کیوں رہیں؟ اگر وہ فرق آج مٹ سکتا ہے, اس وقت رہ سکتا تھا, اس وقت کے ذرائع پیداوار کی حیثیت یہ تھی کہ وہ رہے. اس وقت مساوات کا درس اس لیے دیا گیا تھا کہ جو چیز ہے وہ بھی تقسیم کر کے کھا لو. اگر آج یہ ہے کہ ہماری ضرورت کے مطابق چیز مل سکتی ہے, تو ہمیں اگر ملنی چاہیے تو نہیں مل رہی, تو اس فرق کو دور کر دینا چاہیے.
صاحب, سمپل ورڈز میں, یعنی جو نیچرل تفاوت انسان میں موجود ہے, صلاحیتوں کا, ذہنی انکلینیشنز کا, پروکلیوٹیز کا, یہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن مادی وسائل کے حوالے سے ایبسلیوٹ اکوالٹی کو کیوں نہیں آئیڈیل بنایا جا سکتا؟
وہ کیا اخلاقیات ہیں کہ جو معاشی عوامل کے بدل جانے سے اور تمدنی ضروریتوں سے پیدا ہوتی ہیں, اور وہ کیا اخلاقیات ہیں جو انسان کی فطری اخلاقیات ہیں؟ اس میں چونکہ بہت اختلاط ہوا ہے اور اس میں بڑی بحثیں موجود ہیں, یہ کسی اور موقع کے اوپر یہ بحث کی جا سکتی ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے تو پہلے آپ سے عرض کیا کہ مذہب کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس کی ہمدردی پر وہ کھڑا ہے. اگر آپ دے سکتے ہیں تو ضرور دیں, سب کو برابر لا سکتے ہیں تو ضرور لائیں, لیکن یہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے. دیکھیے بات یہ ہے, انسانوں کی ضروریات پوری کرنا, کوئی مسکین نہ رہے, کوئی غریب نہ رہے, کوئی فقیر نہ رہے, یہ بہت اعلیٰ بات ہے, اس میں کیا شک ہے؟ اس کی ہم سب کو جدوجہد کرنی چاہیے. اگر وسائل اس جگہ پہنچ گئے ہیں تو ہر انسان کو یہاں تک لانا چاہیے. میں نے تو بلکہ عرض کیا کہ مذہب کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ اعتراض صرف وہاں کرے گا جہاں آپ کوئی ایسا اقدام کریں گے کہ اپنے نظریے اور اپنے فلسفے کے لیے آپ انسانوں کا گلا کاٹیں گے تو انسانی جان کو حرمت حاصل ہے, انسان کا مال چھینیں گے تو انسانی مال کو حرمت حاصل ہے, انسان کی آبرو کو خراب کریں گے تو انسان کی آبرو کو حرمت حاصل ہے. یہ بنیادی آزادی لیں گے تو اس کے خلاف مذہب کھڑا ہو جائے گا. یہ ایک دوسری بات ہے. ان اخلاقی اقدار کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے کہ ان کی نوعیت کیا ہے. میری بھی یہی آرزو ہے, چوئی صاحب کی بھی یہی آرزو ہے, ہر شخص کی یہ آرزو ہونی چاہیے. اور میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ سب سے پہلے قرآن مجید نے اس جانب توجہ, یہ بالکل درست ہے کہ ایسا معاشرہ وجود میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن اگر آپ بالکل حقیقت کی زمین پر کھڑے ہوں تو آپ کی ساری جدوجہد کے باوجود بھی انسان کچھ اس طرح کا واقع ہوا ہے کہ غریب رہیں گے اور مسکین رہیں گے, اور قرآن کی وہ تعلیمات ریلیونٹ رہیں گی کہ کہ اگر اس سب کچھ کے باوجود آئیے تگود کرتے ہیں, اچھے سے اچھا نظام وجود میں لاتے ہیں, دولت کی تقسیم کے اعلیٰ درجے کے منصفانہ طریقے اختیار کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی رہیں گے تو قرآن مجید آپ سے یہ کہے گا کہ ان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے, آپ کے کمائے ہوئے مال میں حق ہے ان کا, اور وہ آپ کو ہر حال میں اس حق کو ادا کرنا ہے, کیونکہ اس کی بنیادی تعلیمات میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں, اس کی نفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرائع پیدوار اس نہج پہ, وسائل اور ذرائع پیدوار اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت آپ کسی ایشو کو اٹھا کر دیکھیں, اب تو کیا ہو رہا ہے, ان وسائل کو روکا جا رہا ہے تاکہ منافع قائم رکھا جا سکے, ان وسائل کی پیداوار کو روکا جا رہا ہے ساری دنیا کے اندر, وہ روک کر منافع حاصل کیا جا رہا ہے.
سرپلس ویلیو کریٹ کیا جا رہا
ہے, نہیں سرپلس ویلیو تو پھر بعد میں آتا ہے, منافع قائم نہیں رکھا جا رہا اس وقت. اگر وہ ذرائع پوری پیداوار دے دیں تو وہ, اگر پیداوار اس کو ہونی چاہیے اور انسانوں تک پہنچنی چاہیے تو پہنچنے میں اگر سب کو مسائل یا بنیادی ضرورتیں مل جائیں تو پھر بھی ہم غریب اور مسکین کیوں رکھنا چاہتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ غریب اور مسکین علم فلسفے میں بھی ہو سکتے ہیں, تو غربت صرف مادی تو نہیں,
ہم بالکل نہیں رکھنا چاہتے, لیکن میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ عدل اور انصاف ہی کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں گے نا, نظام بنائیں گے, آپ انہی لوگوں کے پاس سے سرمایہ لیں گے, اس کو آپ کسی طریقے سے استعمال کریں گے. آپ اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں دولت کی بڑی سے بڑی حد تک منصفانہ تقسیم ہو جائے, انسان کی صلاحیتوں کا فرق ایسا ہے کچھ نہ کچھ رہے گا, اس کے لیے قوانین اور ہدایات ہونی چاہیے, ٹارگیٹ یہی کرنا چاہیے.
صلاحیتیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس میں وہ تو ایک جیسی کیسے ہو سکتی,
کمانے کی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہے,
لیکن بنیادی ضرورتیں اگر بنیادی ضرورتیں مل سکتی ہیں تو انسان کو.
میں عرض کرتا ہوں یہ کمانے کی صلاحیتیں بھی یکساں نہیں ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کمانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, آپ کی ساری ترغیب کے باوجود کمانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, ان کی ضرورتیں پوری کرنی پڑیں گی. یہاں پر آپ سے کوئی اختلاف نہیں کیا جا رہا, یعنی میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ لائیے کوئی ایسا طریقہ کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کے مسئلے حل ہو سکیں, لیکن جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں وہ اصل میں وہ بنیادی انسانی اخلاقی اصول ہیں جو ہر حال میں قائم رہیں گے, ان کی سپریمیسی قائم رہنی چاہیے. اس کے اندر رہتے ہوئے آپ جو نظریہ پیش کرنا چاہتے ہیں کریں, اسلام کو اصلاً اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو, لیکن اس مسئلے کو حقیقت کی زمین پر اور فطری طریقوں سے حل ہونا چاہیے. جب یہ حقیقت کی زمین پر کھڑے ہو کے حل ہوگا, فطری طریقے سے حل ہوگا, انسان کے بنیادی حقوق کو پامال کیے بغیر حل ہوگا, تو پھر ایک توازن کے ساتھ حل ہوگا. لیکن اگر اس کا کوئی ایسا حل ہے کہ سب انسانوں سے آپ ایک مرتبہ چھیننے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ نے ایک بیوروکریسی پیدا کر دی ہے کہ جو ہر آدمی کے گھر میں داخل ہو گئی ہے اور اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر ہم اخلاقی اصولوں کو لے کر آئیں گے اور محاسبہ کریں گے. بالکل اسی طرح جس طرح اب اگر مارکیٹ اکانومی استحصال کر رہی ہے اور اگر اس طرح منفعت لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہی ہے, تو ہم اس کے اوپر اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر تنقید کرتے ہیں. اخلاقی اصول ہی ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے. جس دن یہ ریلیٹو ہو گئے, اس دن میرے اور آپ کے درمیان ابلاغ کا رشتہ ختم ہو جائے گا. اس لیے غالباً آپ نے اس پر توجہ نہیں فرمائی کہ میں نے تو یہ بتایا کہ قرآن وہ پہلی کتاب ہے کہ جس نے سب سے پہلے انسان کو یہ توجہ دلائی کہ محض مارکیٹ اکانومی کے اصول پر اور انفرادی ملکیت میں دے کر غریب کا مسئلہ نہیں حل ہونا, اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو سرکاری ملکیت کے اندر رکھنا پڑے گا ان ذرائع کو. یہ اس موقع پر کہا جب خیبر فتح ہوا ہے, اور یہ کہا کہ اس کو نہیں دیا جائے گا لوگوں کو. کہلا یقون دولت و بین لگنی آئے منکم, مقصد ایک ہے ہمارے سامنے, ٹارگٹ ایک ہے, ہدف ایک ہے, اور اس کو ہر حال میں حاصل ہونا چاہیے. اسلام کا اپروچ بنیادی طور پر سمجھ لینا چاہیے. وہ معیشت کا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں آیا, وہ آپ کو عقل دی گئی ہے آپ حل کریں. وہ آپ کو چند بنیادی باتیں بتائے گا, آپ کے اخلاقی رویے کو درست کرے گا, اور آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ نے کس توازن کے ساتھ دنیا کو دیکھنا ہے. اس میں بتائیے مجھے کیا قابل اعتراض بات ہے. یہی اصل میں مذہب کا وظیفہ ہونا چاہیے. وہ ایک محاسب ہے آپ کے ہر عمل کا, محاسب ہے آپ کے ہر فلسفے کا, محاسب ہے آپ کی ہر اسکیم کا. وہ کھڑا ہوگا تاکہ آپ کہیں عدم توازن میں مبتلا ہو کر ایک چیز کو حاصل کرتے ہوئے دوسری چیز کھو نہ دیں. وہ انسانی آزادیوں کو کسی حال میں پامال نہیں ہونے دے گا, انسان کے اختیار کے استعمال پر کوئی پابندی عائد نہیں کرنے دے گا. وہ آپ کو یہ چاہے گا کہ انسان کی جان, مال اور آبرو کی حرمت ہر حال میں قائم رہے. اس کو قائم رکھتے ہوئے آئیے ایک معاشی اسکیم بناتے ہیں, جس معاشی اسکیم کے ذریعے سے غربت کا مسئلہ حل ہو جائے, جس کے نتیجے میں غریب فی الواقع نہ رہے, جس کے نتیجے میں ہر ایک کو فی الواقع وہی 10,000 کا کمبل مل جائے. میری بھی آرزو ہے, آپ کی آرزو بھی ہے, لیکن حقیقت کی زمین پر کھڑے ہو کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیجئے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف مارکیٹ اکانومی کا افریت ہے جو انسانوں کو نگلے چلا جا رہا ہے, اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غریب کے لیے جینے کے مواقع ختم ہو گئے ہیں, اور آپ کے حکمران اور آپ کے ارباب حل وقت اور آپ کے دانشور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی امیدیں اس سے چھین لی گئی ہیں. اور دوسری جانب کچھ ایسے فلسفے ہیں کہ جو آسمان پر رہ کر گفتگو کر رہے ہیں اور زمین پر اتریں، اس مسئلے کو زمین پر اتر کر حل کریں اور اس کے بعد اس کا کوئی قابل حمل حل بتائیں، لیکن جو حل بھی وہ بتائیں گے اس کے اندر اگر کوئی ظلم ہوگا، کوئی عدوان ہوگا، کوئی بگی ہوگی، کوئی ناحق زیادتی ہوگی، کوئی بنیادی حقوق کی پامالی ہوگی، مذہب اس پر تنقید کرے گا اور اخلاقی اصولوں کی روشنی میں تنقید کرے گا.
یہ ہم کہہ رہے ہیں ایک ایک لمحے کے لیے جناب گاندھی صاحب، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہی سے تو پھر وہ سپورٹ لیتی ہے سرمایہ داری کہ حرمت اگر آپ جان کی مال کی تو ساتھ مال کی حرمت لے آتے ہیں تو مال کا پھر وہ تعریف اپنی کرتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں، ہم بالکل کسی جگہ پہ ظلم جبر کے حق میں نہیں ہیں. اگر ایک لاکھ میں سے ایک آدمی سب کچھ لیے بیٹھا ہے تو باقی لوگ محروم بیٹھے ہیں، تو وہ ان لوگوں کا آپ جب بنیادی انسانی حقوق کی بات کریں گے تو آپ ایک آدمی کی بات کریں گے یا ان میں سے وہ 99,999 کی بات کریں گے؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے. ہم صرف اس بات پہ کہتے ہیں کہ جو ذاتی ذرائع پیداوار ہیں ان کی انفرادی ملکیت جب تک رہے گی تب تک پھر اس دنیا کے اندر 4.5 ارب انسان غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور رہیں گے، اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے تو میں بھی کہتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے ایک پہلو رکھا اس پہ کسی وقت پھر ہمیں بات کرنے کی ضرورت.
لیکن آپ اپنی بات کی مزید وضاحت فرما دیں کہ کیا آپ کے نزدیک وہ کلاسیکی تصور آپ پیش کر رہے ہیں مارکسزم کا کہ ذاتی ملکیت بنیادی
طور پر، میں تو فزیکل آج کے دور میں جو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے، ہم مال کا
بنیادی رائٹ پھر ہونا ہی نہیں چاہیے پراپرٹی کا؟
کیوں نہیں ہوگا، پراپرٹی کا رائٹ ہوگا، لیکن ذرائع پیداوار کی پراپرٹی کی نجی ملکیت میں آپ رکھیں گے تو اس کا آج کے دور میں دیکھنا پڑے گا، اس کا پھر آپ گلا گھونٹ رہے ہیں. کیونکہ وہ ذرائع پیداوار نجی ملکیت میں رہتے ہوئے وہ پیداوار دینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے.
میرے پاس اگر کچھ وسائل ہیں تو میں ان کو ذاتی،
کہاں سے آئے آپ کے پاس وسائل؟
نہیں آپ مان رہے ہیں نا،
کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی وسائل جو،
میں سوال اپنا ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جس حد تک آپ یہ مانتے ہیں کہ مجھے کچھ ذاتی پراپرٹی رکھنے کا حق حاصل ہے، ذاتی پراپرٹی پرسنل یوز کے لیے، تو یہ حق کیوں نہیں حاصل کہ میں اس کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کسی کاروبار میں لگا سکتا ہوں؟
کاروبار دیکھیے، جب کاروبار ہو رہا ہے تو وہ سب لوگ جب کر رہے ہیں تو سب لوگوں کی اجتماعی طور پر رسپانسبلٹی، اور میں ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں پہ اجتماعی طور پر لوگوں نے کام کیا اس کے نتائج زیادہ بہتر نکلے. ایک آدمی تو بیٹھا مالک، نیچے بیٹھے محکوم مزدور بیٹھے، ان کا اس میں انٹرسٹ ہی نہیں. آپ سب کا انٹرسٹ کیوں نہیں ڈالتے؟ آپ سب کو مالک کیوں نہیں بناتے؟ مثلا پاکستان کے اندر ایک ایسی ٹیکسٹائل مل تھی 72 کے اندر جس پہ مزدوروں نے قبضہ کیا صرف 3 مہینے، تو اس کی 300% جو تھی اس کی پیداوار بڑھا دی گئی. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ حق لینا چاہتے ہیں تو دوسروں کو بھی دے دینا، تو وہ تاکہ ان کا انٹرسٹ بھی اس میں شامل ہو جائے.
بنیادی وہی ہے کہ ذرائع پیداوار جو ہے وہ اس وقت کس کے قبضے میں ہے؟ ظاہر بات ہے کچھ انسانوں کے قبضے میں ہے نا، یعنی کسی نہ کسی درجے میں، کہیں بڑے پیمانے پر ہے کہیں چھوٹے پیمانے پر ہے، لیں گے کیسے ان سے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ لینے کے لیے جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ انسان آسانی سے تو نہیں دیں گے نا، ماریں گے انسانوں کو، اور کوئی راستہ نہیں.
تاریخ میں آسانی میں دیا نہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں مذاہب کی تاریخ،
بڑے پیمانے کے اوپر بہت بڑے. دیکھیے اخلاقی اعتبار سے اگر آپ ساری کی ساری قوم یہ فیصلہ کر لیتی ہے جمہوری اصولوں کے مطابق کہ وہ ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت میں دینے کے لیے تیار ہے تو مذہب کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ چلا کے دکھا دیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ ذرائع پیداوار،
جناب نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں،
بات یہ ہے کہ یہ جو بحث آپ نے اٹھائی
گاندھی صاحب، یہاں پہ جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، مثلا میں آپ کو اب مثال دیتا ہوں کہ سوویت یونین میں جب انقلاب ہوا تھا تو صرف 13 لوگ مارے گئے تھے، وہ بھی ایک گاڑی کے حادثے میں، اور اس پہ ایک فلم بنی تھی بعد میں اکتوبر، اس میں 150 لوگ اس کی فلم بندی میں مارے گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی خونی انقلاب کے حق میں نہیں ہے. اگر پیسفل، ہم تو کہتے ہیں کہ پیسفل ٹرانزیکشن ہو سکتی اور یہ ممکن ہے آج کے دور میں پیسفل ٹرانزیکشن
جی کیسے ہوگی؟ دیکھیے نا، بات یہ ہے نا، ذرائع پیداوار اس وقت انفرادی ملکیت میں ہے. آپ ذرائع پیداوار کو جب ریاست کی ملکیت میں لینا چاہیں گے تو کسی جمہوری اصول پر ہی اقدام کریں گے نا، لوگوں کی رضامندی کے بغیر تو نہیں چھینیں گے ان سے. ایک چیز تو یہ ہے کہ لوگوں نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ چودھری صاحب کا فلسفہ بہت اچھا ہے، انسانیت کی بہبود کے لیے یہی بہترین فلسفہ ہے، میں آپ سب قائل ہو گئے. دیکھیے مذہب کیسے اپروچ کرتا ہے، وہ آپ کو نماز پڑھوائے گا، روزہ رکھوائے گا، آپ سے انفاق کروائے گا، غریبوں کی ہمدردی کی بات کرے گا، تو آپ سے کہے گا کہ آپ یہ اقدام آگے بڑھ کر کریں. سوال یہ ہے کہ آپ کے اس فلسفے کو اگر یہاں 16 کروڑ عوام مان لیتے ہیں اور وہ سب بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے ذرائع پیداوار جو ہیں وہ دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، ریاست اس کا نظم سنبھال لے، مذہب کو کوئی تعلق نہیں.
اگر یہی آتا ہے،
سوال یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کہتے،
نہیں کہتے جو کہ نہیں کہیں گے. اب سوال میں یہاں پہ جو نقطہ اٹھانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے سمپل صاف سی بات ہے کہ اگر لوگ اجتماعی طور پر یا لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کہتی ہے کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے. اب ریاست ان کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ ریاست الٹیمیٹلی متی ہوتی ہے حکمران طبقات کی, سرمایہ دار طبقے کی متی ہوتی ہے, ان کے ہاتھ میں. وہ ریاست کو استعمال کرتے ہیں, ہم کبھی جبر نہیں کرتے. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اگر ہم پہ جبر ہو, ہمیں کوئی قتل کرے تو ہم اس کا جواب نہ دیں. یہ نہیں ہے دنیا کے کسی فلسفے کے اندر, اسلام میں بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو آپ اس کا جو, اور زیادتی کون کر رہا ہے؟ جو بڑی چھوٹی اقلیت ہے وہ اکثریت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. حقوق کس کے پامال ہو رہے ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ حقوق تو اکثریت کے پامال. اور اگر اکثریت اٹھ کر کہہ رہی ہے اور وہ پیسفل ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے, ریاست اکثریت کے قبضے میں آ جاتی ہے, تو پھر کوئی لڑائی بھی نہیں ہو سکتی.
یہ تو یہ تو ایک خواب ہے پورا کا پورا, اور اس پر بہت بحث کی جا سکتی ہے کہ ایسا پیسفل طریقے سے کس طریقے سے ہوگا, اور ایک ایک آدمی سے آپ کیسے لیں گے. آپ کو ریاست کی طاقت استعمال کرنا پڑے گی, ہر حال میں استعمال کرنا پڑے گی. یعنی اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں.
استعمال کرنے کا مطلب قتل و غارت نہیں ہے.
دیکھیے بات یہ, اس کا تعلق, اس کا تعلق تو اس پر ہے, اس کا انحصار تو اس پر ہے کہ لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر لوگ اپنا مال رضاکارانہ طور پر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ پیسفل ہو جائے گا. میں نے تو آپ سے عرض کیا نا, نہیں دینے کے لیے تیار ہوتے تو آپ ماریں گے ان کو, اور ظاہر ہے کہ کسی کو قید کریں گے, کسی کو پکڑیں گے, کسی کے ساتھ جبر کریں گے, کوئی گھر میں بیٹھا ہوا ہوگا اس کا مال چھینیں گے. یہ جو آپ ریاست کا تصور پیش کرتے ہیں کہ وہ بالکل ایک پتھر ہے اور بالکل ایک مقدس چیز وجود میں آ جائے گی اور اس سے سارے اقدامات بالکل درست ہوں گے, وہاں بھی انسان ہی موجود ہوں گے.
میں نے تو
اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے کہیں بہتر ہے وہ بات جو قرآن مجید نے کہی کہ آپ اس اصولی اطلاق پر جانے کی بجائے کہ ذرائع پیداوار پورے کے پورے یہ انفرادی ملکیت سے لے رہے, آپ پیرلل نظام کو وجود میں لائیں جس طرح اس نے کہا. انفرادی ملکیت کو قائم رہنے دیں, ذرائع پیداوار پر بھی رہنے دیں, دوسری چیزوں پر بھی رہنے دیں. انسان کو اپنے انفرادی ٹیلنٹ کو ظہور پذیر ہونے دیں, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ریاست کی طاقت کو استعمال کریں. یہ طریقہ قرآن مجید نے بتایا, وہ طریقہ زیادہ فطری ہے, زیادہ انسانی عقل کے قریب ہے, اس میں کسی جبر کا کوئی سوال نہیں ہے. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اس کا بھی مطالعہ کر کے دیکھ لیں.
مولانا, ایک تصور جو ہمارے ہاں ہے وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہے کہ مذہب کی بنیاد پر خواتین کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو بہت پامال کیا گیا ہے. مغرب کے مفکرین بھی اور خود ہمارے ہاں بہت سارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہیں ان چیزوں کے بارے میں بہت رونا روتے ہیں, بہت شور مچاتے ہیں کہ یہ اس نے اسلام کی جو روایتی تصور اسلام کا موجود ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ہیومن رائٹس کی ریئلائزیشن میں. آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے؟
میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ایک بات تو وہی پہلے والی ہے کہ حقوق خواہ کسی طبقے کے ہوں, وہ خواتین کے ہوں, مردوں کے ہوں, غریبوں کے ہوں, امیروں کے ہوں, ان کے معاملے میں تو ہمیں اسلام کے بنیادی تعلیمات جو ہے انہیں دیکھنا چاہیے. وراثت کا جہاں تک تعلق ہے, صرف اسلام ہے جس نے وراثت میں عورت کو حق دیا ہے. تفاوت جو ہے وہ اسلام نے کریٹ نہیں کی, اسلام نے حقوق دی ہے, لیکن حقوق کا اپنا ایک دائرہ ہے. اس دائرے کو توڑ کر جب آپ دوسرے دائرے میں داخل ہوں گے تو یہ گویا حقوق پامال کر رہے ہیں کسی دوسرے کے. ہر ایک کے حقوق کا اپنا ایک دائرہ ہے, اس دائرے کو دیکھنا چاہیے. خواتین کے حقوق جس طرح انسانی راستے میں چلتے ہوئے ٹریفک کے اصول ہے, ٹریفک میں بھی آپ اپنے دائرے پہ چل رہے ہیں تو اپنے دائرے کو توڑ کر دوسری طرف جائیں گے تو آپ دوسرے کا حق ضائع کر رہے ہیں.
چوہی صاحب آپ کچھ فرمائیں گے؟
وہ جو چیز یہاں پہ ہے پھر وہی مسئلہ پھر واپس آتا ہے کہ اب بہت سارے جاہل مردوں سے اگر کوئی عورت عقل مند ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ وہ عقل مند نہیں ہے, ہم اس کو پھر وہاں پہ اس کو لے کر آئیں گے کہ نہیں وہ میرے سامنے بطور وکیل میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے وہاں پہ بہت سارے مرد آتے ہیں گواہی دینے کے لیے,
بہت ساری صورتوں میں عورتیں جو ہیں وہ معاشی
جدوجہد کر رہی ہوتی ہیں, بہت ساری عورتیں آتی ہیں جو زیادہ بہتر گواہی دیتی ہیں.
آپ کے نزدیک ایبسولوٹ پرنسپلز نہیں بنائے جا سکتے,
بنایا نہیں جا سکتا. اور پھر اگر آپ ایک خاص بالکل سماج کے اندر ایک خاص سطح پہ رکھیں گے تو ان کی ڈیولپمنٹ بھی تو ویسے ہوگی, آپ ان کو مواقع دیں گے تو ان کی ڈیولپمنٹ اس طرح سے ہوگی.
غامدی صاحب آپ کچھ تبصرہ فرمائیں گے؟
میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے چونکہ یہ ساری بات بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے ہو رہی ہے, اسی وجہ سے مجھے چوہی صاحب سے بسا ادب اختلاف کرنا پڑا کہ اگر اکثریت کا اصول مان لیا جائے کہ اکثریت کسی وقت اقتدار میں آنے کے بعد اپنا ایک فلسفہ بنائے, آج اس کا اطمینان اس پر ہے کہ ذرائع پیداوار چھین لیا جائے, کل اس کا اطمینان اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے سوچنے کی آزادی چھین لے, میرے بات کرنے کی آزادی چھین لے, اس لیے کہ اس کا خیال ہو کہ اس کے نتیجے میں ایسے خیالات پھیلا رہا ہوں کہ جس سے غریبوں کے لیے غالباً کچھ بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اس وجہ سے میں اکثریت کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اکثریت کا کام صرف یہ ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے فصل نزاعات کرے, اس سے زیادہ کا حق اس کو نہیں دیا جا سکتا. یہ ایک بڑی تفصیلی بحث ہے اور میرا خیال ہے اس کے لیے کوئی الگ نشست ہونی چاہیے.
لفظ میں ضرور کہنا چاہوں گا, میں چھین نہیں لیے جائیں, جن کے ہیں ان کو دے دیے جائیں.
جی میں گزارش کر رہا ہوں کسی سے لینا پڑے گا کسی کو دینا پڑے گا, یہ خود ایک فلسفہ ہے کہ کیا فی الواقع وہ کسی سے چھینے گئے ہیں, اس میں بھی آپ ایک نقطہ نظر قائم کر رہے ہیں. میں اپنی جان دے دوں گا اس کے لیے, لیکن انسان کے فکر کی آزادی, انسان کے عمل کی آزادی, انسان کے کام کرنے کی آزادی, انسان کے معاشی عمل کی آزادی, انسان کے کسی چیز پر ملکیت رکھنے کی آزادی کو نہیں چھینا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی آزادی در حقیقت اس بات کو لازم کرتی ہے کہ مجھے دوسری آزادیاں بھی حاصل ہوں, لیکن یہ بڑی تفصیلی بحث اور کسی اور موقع پر کریں گے. یہ جو عورتوں کا مسئلہ آپ نے چھیڑ دیا اس معاملے میں, تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہرگز ہرگز یہ تصورات صحیح نہیں ہیں. میں تو بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کر چکا, اس پر لکھ چکا, اسلام نے کوئی شہادت میں فرق واقع نہیں کیا. میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کر کے آپ کو بتایا تھا کہ وہ معاملہ ہی بالکل دوسرا ہے, اس کی غلط تعبیر کر دی گئی اس پر, چونکہ بڑی ہم گفتگو کر چکے ہیں اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس کو یہاں پہ دہرایا جائے. اسی طرح آپ نے میراث کے مسئلے کو اٹھا دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ دولت کی تقسیم کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, آپ اس کا مال تقسیم کرنا چاہتے ہیں, آپ مجھے بتائیے انسانی عقل نے پچھلے 5-7 ہزار سال کی علمی تاریخ میں کیا فارمولا بنایا جس کی بنیاد پر آپ تقسیم کر سکتے ہیں؟ اگر ایک آدمی بیٹھا ہے اور وہ بیٹھ کر خود وصیت کر رہا ہے تو وصیت کس بنیاد پر کرے گا؟ اگر تو وصیت کی بنیاد ضرورت اور خدمت ہے تو اسلام نے اس کا حق دیا ہے, اور اگر اس کی بنیاد رشتہ داری اور تعلق ہے تو میں اور آپ ذرا سا فرق کریں گے اور آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں مرنے کے بعد بھی کس کس کی گالیاں کھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس میں مداخلت کی, اپنی وصیت بیان کر دی. وہ کس اصول پر قائم کی گئی ہے؟ اور پہلے اس کو قرآن میں پڑھیے. وہ اس اصول پر قائم کی گئی ہے, خدا انصاف کرتا ہے, بلاغ انصاف کرتا ہے, وہ جذبات میں آ کر فیصلے نہیں کرتا. اس اصول پر قائم کی گئی ہے کہ کس کو کس سے زیادہ منفعت پہنچتی ہے, پوٹینشیل منفعت کو اصول بنایا گیا ہے. قرآن کے الفاظ یہ ہیں, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع, تم خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ کون تمہیں زیادہ نفع دے سکتا ہے, کس کا نفع زیادہ ہوتا ہے, کس کا کم ہوتا ہے, نسبت تناسب کیا ہونی چاہیے, وہ اس اصول پر ہے, عورت اور مرد کی بنیاد پر نہیں. میں اسی لیے بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کا کی ورڈ عدل ہے اور اس کا کی ورڈ توازن ہے. عدل اور توازن کو جب آپ مجروح کریں گے, مذہب مداخلت کرے گا اور پوری قوت سے مداخلت کرے گا, اس تانے کے باوجود مداخلت کرے گا کہ آپ فلاں کی حمایت کر رہے ہیں. ہم جب اس مارکیٹ اکانومی پہ تنقید کرتے ہیں تو وہ بھی کچھ تانا دیتی ہے, اور جب مارکسزم پر تنقید کرتے ہیں تو وہ بھی کچھ تانا دیتا ہے. لومت لائم کے بغیر, ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر, بنیادی انسانی حقوق کا علمبردار بن کے رہنا چاہیے. اس لیے کہ جب انسانوں کو ان کو چھیننے کا حق دیا گیا ہے, اس وقت کبھی انصاف وجود میں نہیں آ سکتا. انصاف وجود ہی میں اس وقت آتا ہے جب آپ خدا کی دی ہوئی روشنی میں اس پورے عالم کو دیکھتے ہیں, ورنہ وہی کی ضرورت نہ ہوتی. عقل انسانی کا معاملہ یہ ہے کہ رشوت لے لیتی ہے, آفات کا شکار ہو جاتی ہے, جذبات میں آ جاتی ہے, اپنے زمانے سے متاثر ہو جاتی ہے, چند انفرادی مثالوں کو اجتماعی بنا لیتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ انسان کے پاس عقل نہ ہو تو انسان پاگل ہو جاتا ہے, اور عقل کے پاس وحی کی رہنمائی نہ ہو تو عقل باولی ہو جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو قرآن کی روشنی میں دیں.
ناظرین, آپ نے ہمارے شرکا کی گفتگو سنی, بہت سارے نقطہ نظر بڑی قوت کے ساتھ پیش کیے گئے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.